أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم، اس تقریر کا بنیادی مقصد انقلاب اسلامی اور انقلاب اسلامی کے پیش آنے کے بعد امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لینا ہے. یہ ایام انقلاب اسلامی کی فتح اور کامیابی کی یاد میں منائے جانے والے دہ فجر کے ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے اس لیکچر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اس ایام کی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی ماہیت کے بارے میں، اس کی نیچر کے بارے میں کچھ جملات عرض کریں، اور اس کے بعد ان چیلنجز کا جائزہ لیں کہ جو انقلاب کے بعد امت مسلمہ کے سامنے پیش آ رہے ہیں. ان سب کا آغاز خدا متعال کے انتہائی شکر کے ساتھ کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جو اسلام کی فتح اور نصرت کا دور ہے. آپ اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لیں اور گزشتہ 500 سال کو دیکھیں، تو ہم گزشتہ 500 سال کے اندر بہت کم مواقع ایسے دیکھتے ہیں جب امت اسلامیہ اپنی فتح کا دن دیکھنا نصیب کر پائی ہو. لیکن الحمدللہ رب العالمین، ان آخری 30 سالوں کے اندر جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد رونما ہوئے ہیں، مسلسل ایسے ایام آئے ہیں، مسلسل وہ واقعات آئے ہیں جس میں اسلام کو فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے. پرچم اسلام، پرچم قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کو فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے. اس اعتبار سے خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امام خمینی کی جیسی شخصیت دیکھنا نصیب فرمائی جو بلا شک و شبہ غیبت کبریٰ کے اندر آنے والے تمام علماء کے اندر ایک انتہائی برجستہ اور انتہائی نمایاں مقام رکھنے والی، اور شاید ان سے بڑھ کر کامیابی ہے کسی شخصیت نے، کسی غیر معصوم شخصیت نے حاصل نہ کی ہوں اس دور کے اندر. انقلاب اسلامی نے کیا انجام دیا؟ میں انقلاب اسلامی کی تاریخ کا جائزہ نہیں لوں گا، اور ہدف صرف یہ ہے کہ اس کی نیچر اور اس کی ماہیت کے اوپر غور کیا جائے. انقلاب اسلامی صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس نے بہت بڑی جو تبدیلی ایجاد کی وہ یہ کہ دنیا کے اندر دنیا پرستی کے دھارے کو تبدیل کر دیا. دنیا پرستی کے دھارے سے نکال کر خدا پرستی اور معنویت کی طرف اس نے انسانیت کی توجہ دلائی. تو انقلاب اسلامی سے پہلے بھی انقلاب آ چکے تھے، یعنی ہمارے سامنے فرانس کا انقلاب ہے، اس کے بعد روس کا انقلاب ہے اور چین کا انقلاب ہے. لیکن ان تمام انقلابوں کے اندر مشترکہ نوعیت یہ تھی کہ تینوں مادیات کے اوپر منحصر تھے. چاہے وہ ڈیموکریسی کا نام لے رہے تھے، چاہے وہ سوشلزم کا نام لے رہے تھے، چاہے وہ کمیونزم کا نام لے رہے تھے، اور ان کا لیڈر کوئی بھی تھا، لیکن ان کے اندر معنویت کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا، کوئی حتی جھلک بھی نہیں تھی. امام خمینی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ جس طرح انبیاء آتے ہیں اور مثال کے طور پر مادہ پرست ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے خدا پرستی کی بات کرتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، امام خمینی نے بالکل انبیاء کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس مادہ پرستی کے دور کے اندر جب سوائے امریکہ اور روس کی دنیا کے سامنے کوئی طاقت تھی ہی نہیں، امام خمینی نے خدا متعال کی عظیم الشان طاقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے دین کو لوگوں کے سامنے روشناس کروایا، جس کے نتیجے میں ایک نیا راستہ چل نکلا اور لوگوں کے اندر ایک نئی امیدیں آئیں. انقلاب اسلامی کی ماہیتوں میں ایک ماہیت یہ ہے کہ اس نے دنیا کے کمزور انسانوں کو اپنا موضوع بنایا. یعنی امام خمینی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ایران کے اوپر متمرکز نہیں تھے، گرچہ انقلاب ایران میں رونما ہو رہا تھا، لیکن اگر آپ ان کی تقاریر کا جائزہ لیں، اگر آپ ان کی گفتگو کا جائزہ لیں، تو مسلسل ایک جملہ استعمال کرتے تھے، وہ کہتے تھے مستضعفین جہان، مستضعفین جہان، یعنی وہ تمام انسان جن کے اوپر ظلم ہوا ہے. اور کبھی وہ کہتے تھے پا برہنگان، وہ لوگ جو ننگے پاؤں چل رہے ہیں، جو جسمانی اور مادی لذات سہولتوں سے محروم ہیں، وہ ان تمام انسانوں کا ذکر کر رہے تھے. تو ایک طرف سے یہ معنویت کا انقلاب تھا، دوسری طرف سے یہ کمزوروں کا انقلاب تھا. اور وہ جو خدا متعال نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا، وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے مستضعفین کی اصطلاح کو اسی آئے کریمہ سے حاصل کیا بظاہر، کہ فرمایا خدا متعال نے کہ ہم نے چاہا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جو مستضعفین تھے. نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ان کو رہنما بنائیں گے، ان کو زمین کا وارث بنائیں گے. تو امام خمینی نے اس طرح کا ایک انقلاب رونما کیا جس میں انہوں نے دنیا پرستی کے مقابلے میں معنویت کا احیاء کیا. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے معنویت کا احیاء کیا، دین کے نام پر دین کو نئے چیلنجز اٹھانے پڑ گئے، جو اصل میں میری تقریر کا موضوع بنتا ہے. نئے چیلنجز دین کے سامنے آ گئے. اس کی مثال میں شاید ایک عوامی سی مثال اس طرح سے دوں گا کہ ایک بچہ جب شکم مادر کے اندر ہوتا ہے تو دنیا چھوٹی سی ہوتی ہے، بندوبست پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شکم مادر سے نکل کر دنیا میں آتا ہے تو اب دنیا بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی ہونے کے علاوہ چیلنجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلے اسے کھانا مل رہا تھا، پہلے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اب اس کو ہر چیز کی ضرورت بھی ہے اور ہر چیز کا وہ ذمہ دار بھی ہے، اور خطرات بھی بے انتہا زیادہ ہے. گویا ایسا ہی ہوا دین کے انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد، کہ پہلے جو دین تھا، اور یہ پہلا بڑا چیلنج ہے جو انقلاب اسلامی کے بعد رونما ہوا، پہلے جو دین تھا وہ لوگوں کی ذاتیات کے اندر منحصر تھا، اور لوگ اپنی عبادیات کے لیے، اپنے روحانی سکون کے لیے دین کے اندر پناہ لے رہے تھے. امام خمینی نے آ کر دین کا ایک عظیم الشان دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ دین یقیناً اس کام کے لیے کہ خدا سے لو لگائی جائے، یقیناً اس کام کے لیے کہ اس کے اندر عرفان حاصل کیا جائے، اس میں معنویت حاصل کی جائے، اس میں معنوی ترقی ہو، لیکن دین کا سب سے اہم ہدف دنیا کے اندر عدل و انصاف پھیلانا ہے. اور یہ وہی جملہ ہے کہ جو وقت کے امام کی تشریف آوری کے اوپر دنیا میں رونما ہونا تھا. یملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، اس میں بہت خوبصورت پوائنٹ، یملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. دین صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتی تسلی حاصل کروں، ذاتی تسکین حاصل کروں اور معاملہ ختم ہو جائے. جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو میں خدا متعال کے حضور اما یجیب المضطر کا ورد کرنا شروع کر دوں، یا مجھے کوئی مشکل درپیش آ جائے تو میں ایک نماز پڑھ لوں تاکہ میری مشکل ختم ہو جائے. دین کا یہ کام ہے، لیکن اصلی کام یہ نہیں ہے. اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام یہ ہے کہ دین ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر موجود بتوں کو توڑنا چاہتا ہے. دین انسانوں کو غلامی کی قید سے نجات دلانا چاہتا ہے، انسانوں کی قید سے انسانوں کو بچا لینا چاہتا ہے. کہ مثال کے طور پر جو نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، دین کا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے سروں پہ سے بوجھ ہٹا دیا، انہوں نے ان اغلال اور زنجیروں کو توڑ دیا جو ان کے جسموں کے اوپر لگے ہوئے تھے. امام خمینی نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے اس کام کو انجام دیا، دین کو نئے ڈائمینشنز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، پہلے اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دین کا کام ہے کہ وہ آپ کو تسلی دے، آپ کو تسکین دے، آپ کی مشکل کو حل کرے، آپ کو معنوی ترقی دے، اور معاشرے سے تعلق نہیں ہے، تو چیلنج آپ کے سامنے کم ہے. کیوں؟ آپ یزید وقت سے نہیں ٹکرائے، آپ فرعون وقت سے نہیں ٹکرائے، آپ قارون سے نہیں ٹکرائے، آپ نمرود وقت سے نہیں ٹکرائے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ دین کا تعلق معاشرے سے ہے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اب ہر ظالم سے آپ کو ٹکرانا ہوگا. اور یہ ایک پہلو ہوگا چیلنج کا. اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اب آپ دین کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کے اندر صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس جہاد ہے، بلکہ اب آپ کو دین کی کمپریہنسو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوگی. اور یہ بہت واضح ہے کہ انقلاب اسلامی سے پہلے جو فقہ کا اسٹائل تھا وہ ایک اور محور کے اوپر گھوم رہا تھا. اس کی تشریح میں اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فقہ کے اندر جو چیپٹرز ہمارے پاس ہیں وہ سمجھ لیجیے 50 سے زیادہ چیپٹرز ہیں جو کنونشنل فقہی کتابوں کے اندر درج ہوتے ہیں، جس کی بڑی اچھی سمبولک مثال شہیدین، شہید اول اور شہید ثانی کی لمعہ دمشقیہ ہے، کہ جس کے اندر مختلف چیپٹرز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ ان چیپٹرز کو گو تھرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کے اوپر، طہارت کے اوپر بڑے تفصیلی چیپٹرز ہیں، حج کے اوپر بہت تفصیلی چیپٹر ہے، لیکن جب اس موضوع پر بات آتی ہے جس کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا، جس کے لیے دین کہتا ہے بہی قوام الناس، اس سے لوگوں کی زندگی قائم ہے، تو اس کے لیے چند صفحات سے زیادہ بیان نہیں ہے. اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جب جہاد کے اوپر بات آتی ہے تو چند صفحات سے زیادہ نہیں ہے. اور لیکن مثال کے طور پر قضاوت کے اوپر، عدالت کے اوپر، بہت لمبا چیپٹر ہے. مقاصد کے اوپر بہت بڑا چیپٹر ہے, مقاصد یعنی تجارت کے اوپر بہت بڑا چیپٹر ہے, متاجر جس کو کہا جاتا ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فقہا کے سامنے سوالات اس زمانے میں پیش آ رہے تھے اور جس تک ان کی دسترسی ہو رہی تھی وہ اس کے اوپر بھرپور محنت کر رہے تھے. طہارت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, خمس اور مقاصد, متاجر, یہاں تک سب کے اوپر محنت بہت زیادہ تھی. لیکن مثال کے طور پر عدالت کے اوپر کیوں محنت تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگ آ جاتے تھے ان کے پاس, فقہا کے پاس آتے تھے, کہتے تھے بھائی ہمارا کیس ہے, آپ اس کیس کو سولو کریں, تو اس کے اوپر بھی محنت بہت زیادہ تھی. لیکن جن امور کا تعلق حکومت سے تھا, معاشرے سے تھا, ان کے بارے میں احکامات بہت کم درپیش تھے اور ان کے بارے میں گفتگو بھی بہت کم کی جا رہی تھی. بہرحال میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں گفتگو انتہائی کم تھی, اور ہم لوگ جب طالب علم مثلا ان چیپٹرز تک پہنچتے تھے تو کہتے تھے ان چیپٹرز کو ہم خود پڑھ لیں گے, اور مثلا جن کے اوپر محنت کرنی پڑتی تھی وہ طہارت اور نماز اور مثال کے طور پر نکاح کا چیپٹر, بہت طولانی چیپٹر تھا. تو اس یہ خود دکھا رہا ہے کہ فقہا کا دین کو دیکھنے کا انداز کیا تھا, اور اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ اطلاق نہیں تھا ان کے پاس. وہ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہزاروں صفحے کے اندر بھی ڈسکس کر لیتے تو ان کے پاس امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی چانس نہیں تھا. امام خمینی نے دین کو کتابوں سے نکالا, زندگی میں نافذ کیا, اور ذات سے, فرد کی ذات سے نکال کر معاشرے میں نافذ کر دیا, یعنی دین کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں پہ اس کا حق تھا کہ وہ پہنچے. اور بجائے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا انقلاب وقت کے امام کی تشریف آوری کے لیے ایک مقدمہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے دین کی وہ تصویر لوگوں کے سامنے رکھ دی جو ان کے سامنے آ جانی چاہیے تھی, اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو اس کے بعد پیش آیا. دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن آپ اس کی پوری تصویر لے کر آئیں. اب جب امام خمینی نے دعویٰ کیا کہ دین کا تعلق حکومت سے بھی ہے, دین کا تعلق معاشرے سے بھی ہے, دین کا تعلق مثال کے طور پر حکومتی سطح پر پیش آنے والے معاہدوں سے بھی ہے, اب آپ کو دین کی وہ تصویر دینی پڑے گی, اب آپ کو دین کا پورا قانونی نظام دینا پڑے گا جس کو لیگل سسٹم ہم تعبیر کرتے ہیں. اب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ایک قاضی ایک حکم کے اندر کیا فتویٰ دے گا, نہیں, آپ کو پورا لیگل سسٹم دینا ہے. اور یہ جو لیگل سسٹم دینا ہے اس نے پوری ماہیت ہی کو اپنے اندر تبدیل کر دیا کہ اب آپ آئیے اور دین کا اطلاق کریں. یعنی مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو آج کل تہران کے امام جمعہ قرار پاتے ہیں, آغا خاتمی نام کر کے, نو خاتمی کے جو پریزیڈنٹ تھے پہلے. آغا خاتمی نے ایک دفعہ درس کے اندر بہت اچھا ایک بیان کیا, کہنے کے کہ انقلاب سے پہلے ہم مثال کے طور پر مسجد کے اندر کسی ایک دو جوان کو بیٹھا دیکھ لیا کرتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو بھائی دین ترقی کر رہا ہے, دیکھو جوان بھی آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. کہنے کے کہ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اسلام کا نظام پیش کر رہے ہیں. انقلاب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. پہلے ہم انقلاب سے پہلے ایک دو مسجدوں کے اندر ایک دو جوانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اب پوری دنیا کے اندر اسلام کی طلب بن گئی ہے اور پوری دنیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. یعنی میں سمبولک واقعہ صرف ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین وہ بتا رہے تھے, یا شاید ڈاکٹر جواد لاریجانی نے ایک دفعہ لیکچر کے اندر تذکرہ کیا تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, کس نے یہ بتایا تھا, کہنے کہ کیوبا کے صدر سے ملنے کے لیے گئے اور کیوبا کے صدر سے ڈیلیگیشن گیا ملنے کے لیے, اور میرے خیال میں آدھا گھنٹہ مجھے یاد آتا ہے کہ ٹائم تھا صدر سے ملنے کا, فیڈل کاسٹرو سے. تو کہنے کہ ہم فیڈل کاسٹرو سے ملنے گئے, جیسے ہی بیٹھے ایک دو تکلف تعارف کی جو باتیں ہوتی ہیں سلام دعا ان کی زبان میں, اور اس کے بعد کہنے کہ فیڈل کاسٹرو نے کہا کہ میں آج ایک امپورٹنٹ ڈسکشن تم سے کرنا چاہتا ہوں. تو ایجنڈا کو اس نے کہا کہ چھوڑ دو, آج امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیے. تو کہنے کہ اس نے چھوٹتے ہی خدا کے بارے میں سوال کیا, دین کے بارے میں سوال کیا, خدا کو کیسے پہچانا, کہاں ہے خدا. کہنے کہ اب ڈپلومیٹس کی گیدرنگ تھی اور ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ کوشچن ہو, لیکن الحمدللہ مثال کے طور پر ڈاکٹر جواد لاریجانی وہاں پر تھے تو وہ علم کلام کے اندر بہت زیادہ مہارت تھی ان کو, فلسفے کے اندر ان کو بہت مہارت تھی, تو انہوں نے گفتگو کرنا شروع کیا. کہنے کہ صاحب اس طرح سے ہوا کہ آدھا گھنٹے کے بعد ان کا سیکرٹری آیا فیڈل کاسٹرو کا, اور اس نے کہا کہ سر میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب کیا کیا جائے. کہنے کہ نیکسٹ میٹنگ کو پوسٹ پون کرو. کہنے کہ کئی میٹنگز نیکسٹ پوسٹ پون ہوتی چلی گئیں, کئی گھنٹے ٹائم گزر گیا اور جناب ڈسکشن چل رہا تھا. یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر یہ بھی بہت اچھا ہے کہ عرض کرتا چاہوں, کہنے کہ ایک موقع کے اوپر ہم نے احساس کیا کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے, तो अब बड़ा एक अजीब मामला था कि वो क्यूबा का सदर था, उसके सामने हम बैठे हुए थे और उसी के ऑफिस में बैठे हुए थे और वो हमसे डिस्कशन करने को तैयार था, लेकिन हमारी नमाज कजा होने वाली थी। तो कहने की हमारे डेलीगेशन ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा कि नहीं भाई अब इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते, और उससे कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हमारे पर एक दीन का ऑब्लिगेशन है नमाज, हमें नमाज पढ़नी है। कहने के हमें ताज्जुब हुआ कि वो फिडेल कास्ट्रो जो कम्युनिस्ट था वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, कहने का मेरे ऑफिस के अंदर तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज के बाद हम फिर दोबारा डिस्कशन शुरू करेंगे। तो कहने के हम खुदा का शुक्र बजाने लगे कि खुदा है ये कम्युनिस्ट कंट्री है, ये खुदा को नहीं मानता है, लेकिन तूने हमें इतनी इज्जत दी है कि हम यहाँ पर मौजूद होकर अपनी नमाज पढ़ रहे हैं इसके सदर के कमरे के अंदर बैठकर। तो ये दीन है, दीन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। फिर आप दीन को असली जगह के ऊपर ले आए इमाम खुमैनी, तो फिर दीन की तलब कहीं और पहुंच गई, दीन की डिमांड कहीं और पहुंच गई। और ये मैं समझता हूं इस चैलेंज में हम भी शरीक हैं। यानी अब मिसाल के तौर पर आप अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की चाहने वाले पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने कहें कि भाई हमारे पास सिर्फ एक हदफ है, एक मकसद है और वो एक ये काम है। नहीं, अब आपको सबका जवाब देना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर हुदूद और जना ऑर्डिनेंस के बारे में गुफ्तगु हो रही है और आप कुछ ना बोले। नहीं, आप बोले, क्यों? आपसे तलब किया जाएगा। आप कह रहे थे ना इनकलाब आया है और आप इनकलाब के मानने वाले हैं, तो आप लाइए आपके इनकलाब में क्या दिया। और मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर सूद के बारे में गुफ्तगु हो रही है और बैंकिंग के बारे में गुफ्तगु हो रही है, और क्या आप खामोश बैठ सकते हैं? आपका हक नहीं है आप खामोश बैठे। आप जाइए पूछिए, कम से कम अपने निजाम से पूछिए कि भाई तुमने क्या दिया है, हमें 30 साल हो गए तुमको चलाते हुए। तो ये चैलेंजेस अब सबके सामने, हमारे सामने भी तरीका औला है ये चैलेंजेस। और पाकिस्तान के अंदर अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को भी ये चैलेंजेस अपने सर पे लेने पड़ेंगे और उनको लेकर अपनी जिंदगी में उस महदूदियत से निकलना पड़ेगा। लिहाजा अब काफी नहीं होगा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि मैं और आप सिर्फ ये सोच लें कि जब इनकलाब की सालगिरह आएगी हम एक रैली कर लेंगे, रोज़े खुद साएगा एक जुलूस निकाल लेंगे और उसके बाद जनाब अली अपने चंद कामों को अंजाम देंगे और हमारे दीन का मामला जिम्मेदारी तय हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको लीगल सिस्टम्स के जवाब देने, अब आपको बैंकिंग सिस्टम्स के जवाब देने, आपको माशरती उलझनों के जवाब देने। पहले जब मिसाल के तौर पर इनकलाब नहीं था, माशरे के अंदर अगर कोई खुदकुशी करता तो कोई जवाब देने वाला नहीं था। अब आपने जवाब देना है कि आप इस्लामी निजाम लेकर आए, अब माशरे में खुदकुशी क्यों है? अब लोगों की जिंदगी में इत्मीनान क्यों नहीं है? अब लोगों की जिंदगी के अंदर ताल्लुकात बुरे क्यों हो रहे हैं? ये सारे वो नए चैलेंजेस हैं जो जैसे ही आप दावा करते हैं और हुकूमत की हद तक पहुंचते हैं, आपको सबके जवाब देने पड़ेंगे। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, सिर्फ ईरानी को जवाब नहीं देने पड़ेंगे, मुझे और आपको भी जवाब देने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। हमें अपनी तैयारियों को उस जगह तक ले जाना पड़ेगा कि हम सब चीजों का जवाब दे सकें। ये पहला चैलेंज है कि जो उम्मत इस्लामिया के इनकलाब के बाद पेश आए। और मैं समझता हूं कि हमें इन तमाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी अर्ज करता चलूं कि इसमें नए फलसफियाना सवालात भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर पहले आप हौसे इल्मी अकुम के अंदर थे तो आप ये सोचते थे हमारे पास कोई जवान आएगा पूछेगा कम्युनिज्म के बारे में तो हम उसको जवाब दे देंगे। अब ये नहीं हो सकता। अब अगर अमरीका में, यूरोप में और कैनेडा में किसी ने किताब लिखी है खुदा की मुखालिफत में या दीन की मुखालिफत में, गोया उसका चैलेंज आपके लिए भी है। आए आप भी लिखें, आप भी जवाब दें, आपके पास भी फिक्र हो तो आप भी बताइए। अब नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मसलन यूरोप में, अमेरिका में सबके सामने मौजूद है, कोई शायद कहने की इस वक्त जसारत ना करे, वही होमोसेक्सुअलिटी एक इशू बना हुआ है। यूरोप और अमेरिका के अंदर इसको एक नॉर्म के तौर पर पेश कर रहे हैं कि भाई ये कोई गैर इंसानी या गैर अखलाकी या अखलाक से हटकर, अखलाक से गिरकर कोई काम नहीं है। उनका कहना ये कि ये इंसानों के अंदर एक टेंडेंसी है जिसके अंदर, जिस तरह कुछ इंसानों के अंदर, अक्सर इंसानों के अंदर टेंडेंसी मुखालिफ जिंस के लिए है, ये लोग इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं इसको कि जैसे मिसाल के तौर पर ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? आपको इसका जवाब देना होगा और उसके बाद उन तमाम चैलेंजेस को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसका आप जवाब देकर मामले से बाहर निकल पाएंगे। अच्छा, अब जब इस्लाम ने अपने आप को इस जगह तक पहुंचाया तो कुफ्र ने एक और इस्तिकबारी निजाम ने एक सादा सा काम किया, उन्होंने इस्लाम के अंदर से शिद्दत पसंद, दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद गिरोह को खड़ा कर दिया और कहा ये इस्लाम है। ये इस चैलेंज के साथ साथ कुफर का जवाबी हरबा था। جب آپ نے کہا کہ اسلام گلوبل ہے، اسلام یونیورسل ہے، اسلام سب مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے، انہوں نے اسلام کی ایک ایسی تصویر لا کے کھڑی کی مثلا طالبان کی صورت میں، حتیٰ بعض ایرانیوں کی صورت میں، حتیٰ بعض لبنانیوں کی صورت میں، عراقیوں کی صورت میں، جو ظاہر ہے کہ حزب اللہ وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے دہشت گردی، تشدد پسندی، عنصر، وائلنس کا وہ انہوں نے پورٹری کر دیا کہ یہ اسلام ہے. اب یہ ایک چیلنج ہے کہ جب آپ کسی کو مثال کے طور پہ کسی ظالم کو چیلنج کرتے ہیں تو ظالم سازشیں بھی کرتا ہے، جب وہ سازشیں کرتا ہے تو اس سازش کے مقابلے میں آپ کا چیلنج اور بڑھ جاتا ہے. اب آپ کو کسی اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ اس نے جو آپ کے اوپر تشدد پسندی اور دہشت گردی کا الزام لگایا آپ اس کا مقابلہ بھی کریں، اپنے کام کو بھی انجام دیں، ظالم کے سامنے سرنڈر بھی نہ کریں. یہ وہ چیلنج ہوتا ہے جو ہر طرف سے باریک ہوتا چلا جاتا ہے آپ کا راستہ. اور یہ چیلنجز ایکچولی میرا اپنے خیال ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں، ایک طرح کی رحمت ہوتے ہیں خدا نے متعال کی، کیونکہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ باریک سی لائن جو اسلام کی لائن ہے جس کو ہم صراط مستقیم تعبیر کر سکتے ہیں، وہ لائن کون سی ہے. تو ہم اس سب کے مقابلے میں اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیلنجز کی روشنی میں. یہ پہلا بڑا چیلنج ہے جو انقلاب کے بعد پیش آتا ہے. دوسرا بہت بڑا چیلنج وہ ہے امت اسلامیہ کی سیاسی رہنمائی. اس سے پہلے یہ چیلنج ہمارے سامنے نہیں آیا تھا، یعنی اگر انقلاب اسلامی نہیں آیا تھا، آپ حوض علمیہ کے اندر تھے، برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو شاید حوض علمیہ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اگر پتہ بھی چلا تو انہوں نے کہیں ایک آدھ بیان دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. بوسنیا ہرزگوینا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو، حوضہ کر ہی کیا سکتا ہے، علماء کر ہی کیا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں حکومت اسلامی ہے، جب آپ کے پاس انقلاب ہے، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کی سیاسی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ دکھائیے آپ کے پاس کیا ہے. یہ چیلنج ہے. اور امام خمینی نے جو بہت عجیب کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے انقلاب کو شیعت کے اندر محدود نہیں کیا، انہوں نے انقلاب کو حقیقت میں اگر دیکھیں تو صرف اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے بھی محدود نہیں کیا. انہوں نے کہا انقلاب جو ہے وہ مستضعفین کا ہے، یہ دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کا انقلاب ہے. ہم سوچ سکتے ہیں جب اللہ کے نبی روئے زمین کے اوپر تشریف لائے تو انہوں نے کیا یہ کہا کہ جو مسلمان ہے میں اس کا نبی ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں سب کا نبی ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. انہوں نے پوری دنیا کو ایڈریس کیا. امام خمینی نے ان کی سیرت طاہرہ کے اوپر چلتے ہوئے پوری دنیا کے مستضعفین کو ایڈریس کیا اور کہا کہ ہم ان سب کے لیے ہیں. جب آپ نے یہ کام کیا آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ویژن آ گیا. اب آپ کو بہت سارے ان محدودیتوں سے نکلنا ہوگا جس کے پہلے قائل تھے. اب اس میں دو بڑی محدودیتیں تھیں جو اس موقع کے اوپر امام خمینی کے سامنے آ رہی تھیں. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ انقلاب رونما ہوا ہے ایران کے ہاتھوں، اور ایرانی قوم نسل کے اعتبار سے عربوں سے بہت مختلف ہے، دوسری قوموں سے مختلف. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ انقلاب رونما ہوا جس کو میں مسئلہ تعبیر کر رہا ہوں بعض لوگوں کے نزدیک ہونے کی وجہ سے، وہ یہ کہ یہ ایک قوم تھی جو شیعہ قوم تھی، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اب جو گلوبل ویژن تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انقلاب تو آیا ہے، نہ یہ انقلاب ایرانی ہے، نہ یہ انقلاب صرف شیعہ ہے، بلکہ یہ انقلاب انسانوں کے لیے ہے، تمام دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، اور یہ شیعت سے بڑھ کر دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، جس کی اصلی تصویر شیعت کے اندر ہے لیکن ٹائٹل شیعت کا نہیں لے گا بلکہ یہ اسلامی انقلاب کہلائے گا. اب یہ جو چیلنج ہے جب آپ نے کہہ دیا، اس میں آپ کو دو طرف سے مشکل پیش آئے گی. ایک طرف سے تو اس کفر اور استکبار کے مقابلے میں جو یہ دیکھے گا کہ جن انسانوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا آپ ان کو آزاد کرانے کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف سے خود اپنے اندر موجود شدت پسندوں کے مقابلے میں، وہ جن کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم دوسروں کے لیے کیوں سوچیں، ہمارا تو کام ہی نہیں ان کے بارے میں سوچنا. اب یہ جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ آپ نکلیے اپنے خول سے، آپ اس جگہ کے اوپر آئیے جہاں اللہ کا دین آپ کو لانا چاہتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج آیا، اور اس ان چیلنج کو نبٹتے ہوئے ایران نے مثال کے طور پر روز قدس کو ہائی لائٹ کیا، قدس کی سرزمین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اب جبکہ قدس کی سرزمین پہ فلسطینیوں کے اندر جو مشہور و معروف تھا وہ یہ کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے، اور نہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتے تھے لوگوں کے نزدیک. لیکن امام خمینی نے سب کو برکنار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرنا، انہوں نے قدس کو اہم ترین اہداف میں سے قرار دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے ویژن کو مسلمانوں کی رہنمائی کی طرف پہنچا دیا. اب یہ تھا کہ اس کو میں نے عرض کیا کہ قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا, خود اپنے اندر مزاحمتیں بہت زیادہ تھیں, اور ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں کے اوپر امام خمینی نے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے جو بعض علماء کی طرف سے بھی آیا اس کے اوپر کمپرومائز کیا, جن چیزوں کے وہ قائل نہیں تھے ان کو کرنا پڑا. اب میرا جملہ شاید کوئی دوست کہیں پکڑ نہ لیں کہ آپ نے کہہ دیا کمپرومائز کیا, ان کو ان علماء کو لے کے چلنا تھا, اس خاطر انہوں نے کچھ باتوں کو قبول کیا جو شاید ان کی اپنی اوپینین کے اندر نہیں تھا, جس کے منفی اثرات ہمیں آج تک اٹھانے پڑ رہے ہیں, ہمیں آج تک اٹھانے پڑ رہے ہیں, اور جو دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے اس کے اندر وہ پوائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں. بہرحال یہ وہ چیلنج تھا جو امام خمینی نے لیا, اور الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اس چیلنج کو بحسن و خوبی انجام دیا اور امت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کے فریضے کی طرف لے کر گئے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو کفر نے کیا حربہ اختیار کیا؟ جیسے کہ میں نے کہا پچھلی دفعہ جب وہ سامنے آئے تو کفر نے حربہ استعمال کیا شدت پسندی دہشت گردی کا. اب جب امام خمینی نے یہ کام کیا کہ ہم امت اسلامیہ کی رہنمائی کریں گے, سیاسی رہنمائی کریں گے, تو کفر نے حربہ استعمال کیا فرقہ واریت کا. کیا ان کو فرقہ واریت کی مصیبت میں ڈال دو اور وہ فرقہ واریت ایسی ہوگی کہ عرب آئیں گے ایرانیوں کے مقابلے میں کہ یہ ایرانی انقلاب ہے اور ہم عرب اسے قبول نہیں کریں گے, اور سنی آئیں گے شیعہ کے مقابلے میں کہ یہ شیعہ انقلاب ہے اور ہم سنی اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ وہ چیلنج تھا جو امام خمینی کے سامنے آیا. امام خمینی نے اس چیلنج کو لیا, اپنی قیادت کے ذریعے سے اس کو پورا کیا. پھر وہ وقت خدا تعالیٰ نے دیکھنا نصیب کیا کہ مثال کے طور پر حزب اللہ تشکیل پائی اور حزب اللہ نے کامیابیاں حاصل کی جو ایرانی نہیں تھے بلکہ عرب تھے. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے وہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا کہ جب فلسطین کے اندر حماس کو کامیابیاں نصیب ہوئیں کہ جو نہ ایرانی تھے اور نہ بظاہر شیعہ تھے, البتہ ان کے بعض رہنما شیعہ بھی ہوئے لیکن بظاہر وہ شیعہ نہیں تھے, آبادی ان کی اہل تسنن کے اوپر مشتمل تھی. اب دنیا عرب کے سامنے ایک نیا چیپٹر کھل گیا, یہ کہ جس فکر کا ہم نے مقابلہ کیا, جس کو ہم نے کہا کہ یہ ایرانی اور شیعہ ہم سے لڑیں گے, اب اس فکر کو وہ دے رہے ہیں جو نہ ایرانی ہیں اور نہ شیعہ ہیں. اب کیا ہوگا؟ وہ فکر مصر تک پہنچ گئی, وہ فکر عرب ممالک تک پہنچ گئی, اس کی پینیٹریشن بیداری اسلامی کی صورت میں ظاہر ہو گئی. اسلامی بیداری کا دور آ گیا اور عرب اسپرنگ رونما ہو گیا اور عرب بیداری رونما ہو گئی. اب کیا جواب دیں گے؟ تو کفر کی وہ سازش ناکام ہوئی جو انہوں نے فرقہ واریت کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ رب العالمین عوام کے اندر یہ اثر و رسوخ انقلاب اسلامی کو حاصل ہوا. البتہ یہ جو افراط اور تفریق کا معاملہ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ابھی بھی وہ وقت موجود ہے, ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ایرانی انقلاب کے دوست بن کر اس کو صرف شیعہ کے اندر محدود کریں گے, اور وہ دشمن موجود ہیں جو ایرانی انقلاب کو شیعہ انقلاب کہہ کر ایرانی انقلاب کہہ کر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے اسلامی انقلاب کو. تو یہ افراط و تفریط ابھی بھی موجود ہے, یہ چیلنج ختم نہیں ہوا ہے, اس چیلنج کا مقابلہ ابھی بھی جاری ہے. اور آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر متعدد ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو بظاہر دینی جماعتیں ہیں لیکن در حقیقت فرقہ وارانہ جماعتیں ہیں, اور وہ مثال کے طور پر اس نفرت کو لوگوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ شیعہ انقلاب ہے اور ہمیں اس دور رہنا ہے بلکہ اس کی مخالفت کرنی, اور نہیں معلوم کون کون سی خواب و خیال کے اندر تھیوریز کریٹ کر دیں گے کہ اس انقلاب سے یہ نقصان ہو گیا, دین کو وہ نقصان ہو گیا. اور بدقسمتی یہ کہ بعض ہمارے دوست احباب بھی اسی بات کو قبول کر لیں گے. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے کینیڈا میں شاید مقیم ایک بظاہر شیعہ اسکالر نے جن کا پولیٹیکل سائنس سے تعلق رہا ہے, پولیٹکس پہ اوپر لکھتے رہتے ہیں, انہوں نے اپنی دانش میں بہت بڑا کارنامہ کیا اور احمد نجات سے کہا کہ آپ مصر کے معاملات میں جو سنی ہے دخالت مت دیں, آپ اپنی زندگی میں رہیں جو شیعہ ہیں. اور تو انہوں نے شیعہ ہمدردی کے اندر مثال کے طور پر انقلاب اسلامی کو شیعہ انقلاب رکھنے کی ہدایت دی. یہ افراط اور تفریق چلتی رہے گی, یہ افراط اور تفریق چلے گی, لیکن الحمدللہ رب العالمین جو بنیادیں امام خمینی نے فراہم کی ہیں اور جن بنیادوں کے اوپر رہبر معظم کی شخصیت اس انقلاب کو لے کر چل رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں کہ ایک دو افراد کے آرٹیکلز یا ایک دو افراد کی سیاستوں سے وہ متاثر ہو سکیں. الحمدللہ رب العالمین یہ مضبوط بنیادیں, اور ان بنیادوں کے نتیجے میں ہمیں وہ تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں جو پوری دنیا کے اندر رونما ہو رہی ہیں, اور مثال کے طور پر مصر کے اندر دوسرے عرب ممالک کے اندر انقلاب اسلامی کی پذیرش بڑھتی چلی جا رہی ہے. تیسرا چیلنج جو انقلاب اسلامی کے سامنے آیا, انقلاب اسلامی کے بعد امت اسلامیہ کے سامنے آیا, اور میں چاہوں گا کہ اس کو بھی جلد از جلد بیان کروں آپ کی خدمت میں تاکہ وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کو ہم ختم کر سکیں, وہ تھا ٹیکنالوجی کے معاملے کے اندر. یہ بہت عجیب ہے کہ ٹیکنالوجی جو دنیا میں بظاہر ایک آزاد چیز ہونی چاہیے تھی اور جس کے اوپر کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے تھی اور کبھی تاریخ میں نہیں رہی ہے، مغربی ممالک کے ہاتھ میں جب آئی ہے تو بندش شروع ہوئی ہے، پابندی شروع ہوئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تاریخی بات عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 1850 سے پہلے، جب سے یہ امریکہ کے اندر رجسٹریشن وغیرہ شروع ہوا ہے، پیٹنٹ کی رجسٹریشن وغیرہ، اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی کسی ٹیکنالوجی کے اوپر کوئی رجسٹریشن نہیں ہوا کرتی تھی، نہ کوئی بندش تھی۔ آپ کہیں ہمیں رجسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بندش تو ہوگی نہیں، کوئی پابندی نہیں تھی۔ یعنی اگر چین نے کوئی مصنوعات بنائی اور انڈیا اس کو دوبارہ بنا لے، کوئی پابندی نہیں تھی دنیا کے اندر۔ کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا کہ یہ چیز میری مملکت کے اندر بنی ہے، تم نے کیوں بنائی، یہ کبھی نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر عرض کروں آپ کی خدمت میں، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی تعلیم کے اوپر پابندی نہیں تھی، یعنی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی دنیا کے اندر۔ بغداد کی یونیورسٹیز پوری دنیا کے طالب علموں کے لیے کھلی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں پہنچ جائیں، اگر آپ کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ قابل قدر طالب علم ہیں، آپ کو کنفرم داخلہ ملے گا، آپ کو کوئی فیس نہیں دینی ہوگی، آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا۔ یہ مغربی دنیا ہے جس کے پاس جب یونیورسٹیز آئیں تو انہوں نے یہ حشر کر دیا۔ البتہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک اسکینڈینیویا وغیرہ کے اندر یہ چیز فیسلٹی کے طور پر موجود تھی کہ اگر یونیورسٹی کا پروفیسر اسٹوڈنٹ کو مثلا پی ایچ ڈی ایم فل کے لیے قبول کر لے، اس کے بعد یونیورسٹی کو داخلہ دینا پڑے گا، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اسکالرشپ دینی پڑے گی۔ یہ ابھی چند سال پہلے تک صرف اسکینڈینیویا وغیرہ کے اندر، جہاں تک مجھے پتا ہے، ممکن ہے کدو کو اور مالک کے اندر بھی ہو، لیکن مغربی دنیا کے اندر مجموعی طور پر جب سے تعلیم آئی اور ان کا عروج شروع ہوا، انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ بھائی جو یونیورسٹی کے اندر جائے گا پر سیمسٹر اتنے ہزار ڈالر دے گا، نہیں دے سکتا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے اسکالرشپ کے نام پر کچھ نہ کچھ ہے، لیکن پھر یہ کہ آپ اکثر لوگ محروم رہیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ٹیکنالوجی کا سینٹرلائزیشن ہو گیا، ٹیکنالوجی کا کنسنٹریشن ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کارنامہ یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر موجود اسکالرز کو اپنی زمین کے اوپر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دوسری دنیا کے اندر، تیسری دنیا کے اندر حالات ایسے خراب کر دیے، ایسے خراب کر دیے کہ وہاں کوئی قابل قدر انسان رکنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، وہ فوراً اٹھے گا، امریکہ جائے گا۔ اور عجیب حقیقت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ کو جتنے نوبل پرائز مل رہے ہیں اسپیشلی فزکس کے اندر، اس میں بہت کم کوئی نوبل پرائز ایسا ہے جو خالصتاً امریکن نے لیا ہے، باہر سے آئے بھی لوگوں نے نوبل پرائزز لیے ہیں امریکہ کے لیے۔ اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو ہم برین ڈرین کہتے ہیں وہ کس طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ البتہ پروردگار کا شکر ہے اب ریورس برین ڈرین شروع ہو گیا ہے، اگر اس کو میں برین ڈرین تو تعبیر نہیں کروں گا، جس کا مال تھا اس کی طرف واپس آ رہا ہے، الحمدللہ یہ خوبی اب شروع ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بندش لگائی، انہوں نے پابندی لگائی، اور ایک انتہائی نفیس روایت ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ ابن عسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لوگ کچھ باتیں کہہ رہے تھے جو شاید اچھی نہیں تھیں، اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا کہ اس کی قوم تمہیں دین کے اوپر لے کر آئے گی، اور اس کی قوم علم حاصل کرے گی، چاہے وہ علم ثریا پہ رکھا ہو اور ساری دنیا اس کے راستے کو روک رہی ہوگی۔ یہ بہت عجیب روایت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی کی ایرانی قوم ثریا ستارے سے جا کر علم حاصل کر کے آئے گی، چاہے پوری دنیا اس کو روک رہی ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ واقعا انقلاب اسلامی کے بعد اس روایت کا مصداق ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پوری دنیا نے پابندی لگائی ایران کے اوپر، ہر قسم کی ٹیکنالوجی کی پابندی، اور اب تو یہ پابندی لگ رہی ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں امریکہ کی طرف سے کہ بھئی ایرانی بینک کا چیک ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، ایرانی اسٹوڈنٹس کو ان ڈپارٹمنٹس کے اندر داخلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی ایرانی انسٹیٹیوٹ کسی دنیا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ کولیبریشن کے اندر کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں کر پائے گا، کوئی دنیا کی بڑی کمپنی کسی ایرانی انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گی۔ یہ سارے ظلم کیے ان لوگوں نے، یہ چیلنج تھا ملت ایران کے سامنے، اسلامی انقلاب کے سامنے، کہ اب جب کہ پوری دنیا ہمارے سامنے ٹیکنالوجی کے دروازے بند کر رہی ہے، اب ہمیں ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ دین کے کمالات میں سے ایک کمال ہے، وہ ایرانی قوم جس کا انقلاب سے پہلے کوئی شمار ہی نہیں تھا ٹیکنالوجی کے اندر، اسلامی انقلاب کے بعد، دین کی اس فکر کے آنے کے بعد، الحمدللہ رب العالمین کتنی تیزی سے اس اسلامی انقلاب نے اس قوم کو ٹیکنالوجی کے اندر آگے بھیجا ہے۔ یعنی میں مختلف پیپرز دیکھتا رہتا ہوں اس معاملے کے اندر، تو ایک جرمن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا میں پیپر دیکھ رہا تھا جس میں اس نے لکھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ایوریج سپیڈ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی، جو ریسرچ پیپرز کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، ایران اس نارمل سپیڈ کے 8 ٹائمز زیادہ سپیڈ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ شو کر رہا ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا مثال کے طور پر 10% گروتھ کر رہی ہے تو ایران اس کے 8 times زیادہ، 8 گنا زیادہ ہر سال اس ایوریج سپیڈ کے مقابلے میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی دنیا کی ایسی کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر انہوں نے محنت نہ کی ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر اٹامک انرجی ہو، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ اسپیس ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ جو دنیا کے اندر چیمپئن بنے ہوئے تھے ڈرون ٹیکنالوجی کے. کہ پروردگار عالم نے واقعا شکر خدا ہے، مالک کا احسان ہے کہ اس نے اس قوم کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ماننے والی اس قوم کو اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ وہ جن ایریاز کو کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اندر تو کوئی پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا ہے، ان کا ڈرون ایرانی انقلاب کے خادموں نے اپنی صلاحیتوں سے صحیح و سالم زمین پہ اتارا. پہلے کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں، پھر بعد میں اعتراف کیا کہ نہیں ہمارا ہے، اس کے بعد مسنگ تھا اور ٹیکنالوجی کی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اتر گیا تھا. آج تک دنیا میں کبھی کہیں اور نہیں اترا تھا ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے، اور وہ بھی اترنا تھا تو ایران میں ہی اتر گیا تھا. بہر وہ اتار لیا گیا، صحیح و سالم اتار لیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ کو ٹیکنالوجی مل گئی ان کو. پھر کہا امریکہ نے کہ بھائی آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پائیں گے، یہ ایران کی صلاحیتوں سے زیادہ ہے. ایرانی نے اس کی جو ریکارڈڈ موویز تھیں، جو کوڈڈ موویز تھیں، جو اس نے ریکارڈنگز کی تھیں مختلف علاقوں کے اوپر پرواز کرتے ہوئے، وہ ویڈیوز دکھا دی کہ بھئی یہ ویڈیوز تو ہمارے پاس آئی نہیں سکتی تھیں، ہم نے اسی ڈرون سے ڈیکوڈ کر کے نہیں ہے. اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ ابھی اگر انہوں نے کر بھی لیا ہے تو اس کو جو انہوں نے کاپی کرنے کا خواب دیکھا ہے کہ ہم اس ڈرون کو کاپی کر کے بنائیں گے، یہ ان کے بس میں ہے ہی نہیں. تو ابھی چند دن پہلے ایرانیوں نے اس ڈرون کی کاپی کے لیے جو پروڈکشن لائن بنی ہوئی تھی، پورا کارخانہ، اس کی ویڈیوز دکھا دی کہ تم تو کہہ رہے تھے ہم ایک کاپی نہیں کر پائیں گے، ہم تو اس کا پورا کارخانہ لگا چکے ہیں، اس کی پوری ماس پروڈکشن شروع ہونے والی ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین، دنیا کی کسی بھی طاقت کی مدد حاصل کیے بغیر اسپیس کے اندر جانا، اٹامک انرجی کو حاصل کر لینا، اور بائیو کیمسٹری کے اندر مثال کے طور پر الیکٹرانکس کے اندر الحمدللہ رب العالمین ٹیکنالوجی کے دروازے کھل گئے. اور میں سمجھتا ہوں اس چیلنج میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے، اور جو بھی امت اسلامیہ کا فرد ہے اس کو چاہیے اس ٹیکنالوجی کے اندر آگے جائے، تاکہ دنیا کے اندر آگے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. خاص کر پاکستان کے اندر موجود جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے میں عرض کروں گا، اعزان محترم، آپ حکومتوں پہ اوپر انحصار مت کریں، اس انحصار کو توڑ کر اپنی اپنی محدود صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف جائیں، چاہے وہ انرجی کا ایشو ہے، چاہے وہ میڈیسن کا ایشو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. آپ یقیناً مجھ سے کہیں گے اس کے لیے لیبس چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے سرچ ورک چاہیے ہوتا ہے. خدا نے دروازے بند نہیں کیے ہوں گے ہمارے لیے، خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھول دے گا اگر ہم ایرانی اسلامی انقلاب کو دیکھتے ہوئے ہمت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اعزائے محترم، دنیا ہمارے سامنے ہے، اور اس انقلاب نے ہمارے سامنے نئے چیلنجز رکھے ہوئے ہیں، ان چیلنجز کو پورا کرنا ضروری ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے کونے کونے کے اندر بھی. تو اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے مثال کے طور پر سوشل سائنسز کے اندر جائیں، تاکہ ہم دنیا کو نظام دے سکیں، بینکنگ کے اندر، فائنینس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجیں، تاکہ ہم اپنے ویژن کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھیں، اس چیلنج کو دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے. ہمیں پوری دنیا کو سوچنا ہے، نہ کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ایک ایشو کو. تو مثال کے طور پر پہلے ایک وقت آتا تھا جب میں نے اپنے استاد کی زبان سے عرض کیا کہ دو جوانوں کو مسجد میں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے کہ دین ترقی کر رہا ہے. اب اس سے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا، اب یونیورسٹیز بنانی پڑیں گی، اب ٹیکنالوجیز کو حاصل کرنا ہوگا، اب دنیا کو لیگل سسٹم دینا ہوگا، اب اپنے چیلنج کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اور ہم سارے کام کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمیں اپنے امام کی تشریف آوری سے پہلے مقدمہ تیار کرنا ہے، ہمیں اس دنیا کو ان کی تشریف آوری کے لیے تیار کرنا ہے. جب وہ آئیں تو ہم وہ نہ ہوں کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوں اور کہیں کہ اب ہم شروع کریں گے، نہیں، ہمیں پہلے سے شروع کرنا ہے، تاکہ جب ہم اپنے مولا کے سامنے پہنچیں تو سرخرو ہو سکیں اور ان سے کہہ سکیں کہ مولا ہم نے اس کام کو آپ کی تشریف آوری سے پہلے انجام دیا ہے اور ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور جو چیلنج پھر اس وقت درپیش ہوں گے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اعزائے محترم، وقت ہے کہ ہم اپنی ہمتوں کو باندھیں، اپنے کاموں کو لے کر چلیں، اور انشاءاللہ اس سعادت کو حاصل کریں جو امام کی ظہور کے بعد ہمیں ان کی نصرت کی صورت میں نصیب ہونی ہے. خدا متعال ہم سب کو اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں میں پھر خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں اس خوبصورت دور کے اندر خلق کیا جس میں پریشانیاں ہیں، جس میں مشکلات ہیں، جس میں چیلنجز ہیں، لیکن ہمارے سامنے فتح و نصرت کا دور ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قرآن اور اہل بیت کی عظمت کا دور ہے، اور اس میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن انعام بھی زیادہ ہے. اور انشاءاللہ سب سے بڑا انعام امام کی تشریف آوری کی صورت میں اس فتح کا دن دیکھنا ہے. ہم مرہون منت ہیں غیر معصومین کے اندر امام خمینی کے، جس نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہم مرہون منت ہیں رہبر معظم کے جنہوں نے اپنی قیادت کے ذریعے سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا نصیب کیا ہے. خدا نمتال سے ان تمام کی اور دوسرے تمام شہداء جو اس انقلاب کی راہ میں شہید ہوئے, اور جنگ کا بھولنا ناممکن ہے, 8 سالہ جنگ کے اندر نہیں معلوم کتنے لوگ پاکیزہ لوگ شہید ہوئے اور کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں, ہم ان سب کے مرہون منت ہیں. خدا نمتال سے ان تمام کے لیے اجر عظیم ثواب جزیل کی دعا کرتے ہیں, اور خدا نمتال سے اپنے وقت کے امام کی تشریف آبری کی دعا کے ساتھ زیارت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.